بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول، أصول فقه كدرس، فضيلة الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كرسالة كدرس جارية. ورحم بحنشيت الأحكام كموضوع پر اور یہ بیان کیا تھا کہ احکام شرعیہ کی قسمیں کیا ہیں، احکام شرعیہ تکلیفیہ اور احکام شرعیہ وضعیہ. اور پچھلے درس میں ہم نے احکام شرعیہ تکلیفیہ پانچ بیان کیے تھے اور ان کی تفصیل بیان کر رہے تھے. اور پہلی قسم احکام شرعیہ تکلیفیہ، جو کہ واجب ہے، جسے فرض بھی کہا جاتا ہے، لازم بھی کہا جاتا ہے، اس پر بات کی تھی کچھ تفصیل سے، یہ مختصر تفصیل سے. اور آج کے درس میں دوسرے نمبر پر المندوب. شیخ صاحب فرماتے ہیں والمندوب لغتا المدعو، اور مندوب عربی زبان میں لغت میں مدعو کو کہتے ہیں. اور مدعو کا ترجمہ ہم کہتے ہیں جس کی طرف بلایا جائے، ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت کا مطلب ہے کسی کو بلانا. المدعو جسے بلایا جائے، المدعو یعنی جس کو بلایا جائے یا کسی چیز کی طرف بلایا جائے. اور اصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے لا على وجه الالزام، لازمی طور پر نہیں کر رواتب، جیسا کہ سنن راتبہ. اور سنن راتبہ وہ سنتیں ہیں جو نماز سے آگے اور پیچھے ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس لیے انہیں کہتے رواتب بھی کہتے اور سنن راتبہ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیں، یہی جو تعریف ہے مندوب کی، یہی صحیح ہے. اور معتبر علماء کے نزدیک اسی پر عمل کیا جاتا ہے. ایک قول ہے جس میں اس تعریف سے مخالفت ہے، وہ احناف کا ایک قول ہے. احناف کا قول یہ ہے کہ مندوب یہ مندوب جو ہے اصل میں بنیادی طور پر شریعت نے اس کو حکم دیا ہی نہیں، حکم نہیں ہے شریعت کا اس میں، اگر آپ کریں تو بہتر ہے، لیکن شریعت نے اس کا حکم دیا ہی نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں لیس داخلا فی امر الشارع، شارع کے حکم ہے، شارع کے امر میں جو مندوب ہے یہ داخل نہیں ہے. جو مندوب کے دوسرے نام، تاکہ بات آسان ہو جائے، شیخ صاحب آگے بیان کریں گے، میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، مستحب، سنت اور مندوب، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں فخرج بقولنا ما امر به الشارع، تو جب ہم نے یہ کہا ما امر به الشارع، تو اس سے ایک چیز کو خارج کر دیا. کس کی چیز کو خارج کر دیا؟ بعض چیزوں کو خارج کر دیا، یعنی بعض چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. کیا چیزیں؟ المحرم. یہاں پر کیا لکھا؟ محرم، محروم لکھا ہے، المحرم جو ہے، میرے نسخے میں واو زیادہ تھی، غلط ہے، محرم آپ کے نسخے میں ٹھیک ہے. المحرم حرام، والمکروہ والمباح، تو یہ تین چیزیں نکل گئیں ایک ہی لفظ سے. جس میں امر ہو تو محرم میں تو نہیں ہوتا، امر تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور مکروہ میں السبیل الزام ہوتا ہی نہیں ہے، اور مباح میں نہ امر نہ نہیں ہے. تو جب یہ تعریف میں کہہ دیا ما امر بھی شارع، یعنی جس کے شریعت نے حکم دیا ہے، تو یہ تین چیز ذہن میں آتی نہیں ہے، اسے شیخ صاحب یہ فرماتے فخرج ابھی قولینا، یعنی یہ تین چیزوں جو ہیں اس تعریف سے اس کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب، جب ہم نے یہ کہا لا على وجه الالزام لازمی طور پر نہیں، حکم تو دیا شریعت نے لیکن لازمی طور پر نہیں ہے، تو اس سے کیا خارج ہو گیا؟ واجب، فرض. کیوں؟ کیونکہ فرض اور واجب میں تعریف یہی ہے، حکم تو ہے اس میں، امر تو ہے شریعت کا لیکن لازمی طور پر ہے. یہاں پر شریعت کا حکم وہی ہے لیکن لازمی طور پر نہیں ہے، اس میں آپ کی اختیار موجود ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، لیکن اس میں فرض میں اور واجب میں وہاں پر کوئی بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. جیسا فرماتے والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. اب حکم بیان کیا جا رہا ہے، مندوب کا حکم کیا ہے؟ تعریف تو ہم نے بیان کر لی ہے، حکم یہ ہے مندوب کا يثاب فاعله امتثالا، جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. ولا يعاقب تاركه، اور پہلے میں نے بیان کیا ولا يستحق العقاب تاركه، وہ بہتر ہے. اور لا يعاقب تاركه یعنی اگر کوئی شخص مندوب کو یا مستحب کو چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں. وہ یسمى سنہ، اور اس کا دوسرا نام سنت ہے. وہ مسنون، مسنون و مستحب و نفل، یہ سارے کے سارے مختلف نام ہیں مندوب کے، مستحب کے. آپ چاہے تو کہیں مندوب، چاہے تو کہیں سنت، چاہے تو کہیں نفل، چاہے تو کہیں مستحب، یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. یہاں پر ایک چیز ہے میں تو اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مندوب پر عمل کرنا کیا ضروری ہے؟ ہمیشہ اس پہ عمل کرنا چاہیے یا کبھی کبھی ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں مندوب جو ہے اس کی آگے قسمیں ہیں، جو نفل اس کی قسمیں ہیں وہ آگے شیخ صاحب بیان کرے گا، لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نفل جو یا مستحب جو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نفل مطلق ہے ایک نفل مقید ہے. اور نفل مطلق یعنی اس کا کوئی خاص وقت نہیں، مقید اس کی قید لگا دیا کسی کی چیز کے ساتھ. جو نفل مقید اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، کچھ ہے سنہ مؤکدہ کچھ ہے سنہ غیر مؤکدہ. سنہ مؤکدہ کی مثال ہے وتر کی نماز، اور غیر مؤکدہ کی مثال ہے جو سنن راتبہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کے بعد دو رکعت. وتر کے بارے میں بعض علماء واجب کہتے ہیں، لیکن جو قول راجح ہے واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ یہ سنہ مؤکدہ ہے، جیسا کہ شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اب دیکھیں شیخ صاحب، شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 88 میں فرماتے ہیں، جس نے وتر کی نماز کو ترک کیا تو امام احمد بن حنبل نے اس کی گواہی کو چھوڑ دیا کہ وہ گناہ، ان کے نزدیک وہ گواہ نہیں بن سکتا، حالانکہ فرض نہیں چھوڑا اس نے، سنت مؤکدہ جو اس کی تأکید ہے. اگرچہ حکم سب ایک ہے، مستحب کا سنت کا ایک حکم ہے، فرق اتنا ہے صرف اس کی تأکید زیادہ ہے کہ سفر اور حضر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جو عام سنت ہے اس کی تأکید نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہی، کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنہ مؤکدہ کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، نہیں بھائی، صرف ایک ہی چیز ہے جس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتے، وہ ہے فرض. اور واجب اور فرض ایک چیز ہے، اس لیے کبھی واجب کے فرض کہتا ہوں تو آپ یہ سمجھیں دونوں ایک چیز ہیں. صرف احناف کا یہ قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں فرق ہے، اور میں نے پیچھے درس میں بیان کر دیا تھا کہ ان کے نزدیک کیا فرق ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ وتر سنہ مؤکدہ ہے باتفاق المسلمین، اس میں مسلمانوں کو اتفاق یعنی اجماع ہے. ومن اصر على تركه فانه ترد شهادته، اور جس نے اصرار کیا وتر کو چھوڑنے پر اس کی شہادت، اس کی گواہی نہیں قبول ہوتی. اب کچھ ایسے حالات ہیں جس میں مستحب کو چھوڑنا افضل ہے. دیکھیں سنت مستحب بہتر ہے آپ کریں, ہمیشہ کریں ہمیشہ کریں, کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حساب کے لیے اکٹھا کرے گا سب سے پہلے عبادات میں حساب ہوگا نماز کا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کی نماز میں دیکھو اگر پوری ہے تو پوری لکھ دو, فرشتوں کو حکم دیں گے, اگر ناقص ہے تو میرے بندے کے نوافل میں دیکھو, اگر میرے بندے کے نوافل ہیں تو ان نوافل سے فرض کو پورا کر دو, اگر پورے ہیں فرض تو پورے لکھ دو, اگر فرض ناقص ہیں تو پھر میرے بندے کے نوافل میں دیکھو سنتوں میں دیکھو, اگر میرے بندے نے سنتوں پر عمل کیا ہے تو ان سنتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرض میں تبدیل کر دے گا, اس کمی کو پورا کر دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کیونکہ ہم اگر عدل و انصاف سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرے تو ہم ہلاک ہو جائیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں. لیکن بعض ایسے مواقع ہیں جس میں ہمیں سنت یا مستحب پر عمل نہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے, وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک, اگر کوئی شخص ان مستحبات کو فرض کا درجہ دینے لگے اور ان کے بغیر اس کا دل جو ہے وہ ایسے محسوس کرے جیسے میرا فرض چھوٹ گیا, یا اس کو یوں لگے کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا, ان کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا, فضیلت میں کمی سے کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ایسے درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے, کیونکہ انسان کی سائیکالوجی جو ہے اس کی تربیت بہت ضروری ہے, فرض کو فرض سمجھے نفل کو نفل سمجھے, اور ہمارا معاشرہ میں دیکھا ہے, یعنی ایک جوان سے میں نے ایسے بات کی, میں نے کہا بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے, کہتے یار سیدھی سی بات ہے 70 رکعتیں کہاں پڑھی جاتی ہیں, آپ لوگ تو کہتے ہیں نماز پڑھے عشاء کی نماز 70 رکعتیں, میں کہا چار مشکل سے پڑھنے کو ہیں تو آپ 17-17 کر دیتے ہیں, تو میں نے کہا آپ کس نے کہا 17 فرض ہے, کہہ رہے میرے والد نے کہا, میں 17 فرض ہیں, کہتے ہیں 17 فرض ہے, میں نے کہا نہیں فرض نہیں کہا ہوگا, کہتے پڑھنے 17 پڑھو, نہ نہیں پڑھو, پڑھنی ہے تو 17 پڑھو, یہ تو نہیں پڑھو, اسے میں نے پڑھی نہیں. اگر یہ کیفیت ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کیفیت کی وجہ سے چار تو پڑھنے دے بھائی, سوال 4 کا ہوگا, سوال 17 کا نہیں ہوگا, قیامت اللہ تعالیٰ نے 4 فرض کی ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں میں بیان کی ہیں کہ ہم پڑھیں عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد جو ہے, یعنی عشاء کی نماز جو عام طور پہ جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, 4 فرض ہیں, 2 سنتیں ہیں, 3 وتر ہیں, اور 2 نفل بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 2 نفل بھی پڑھ لیا کرتے تھے, یعنی سنت و نفل ایک چیز ہے, یعنی وتر کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں, یہ بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ وتر کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی تھی, لیکن معمول نہیں تھا, کبھی کبھی کیوں پڑھی یہ بیان کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے, اس لیے نہیں کہ اسی پہ ہمیشہ عمل کیا جائے, دونوں میں فرق آپ سمجھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو بہترین نمونہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی وہی اسی طریقے سے وہ عمل کریں. زیادہ معمول کیا رہا کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں ہوتی تھی, اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ میں نے 2 نفل بعد میں پڑھے حرام اس نے کیا, نہیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے جائز ہے آپ کے لیے, بہتر یہ بہتر کیا ہے کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں ہو. تو پہلے تو یہ حالت ہے کہ اگر نفل کو فرض کے برابر یا اس سے بہتر درجہ دے دے. اس کی دوسری مثال اسی حالت میں, ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, اب صلاۃ اللیل پڑھنا مستحب ہے نفل ہے, لیکن اسے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, بعض جماعت نماز نہیں ادا کر سکتا, ہم اس شخص کو کہیں گے آپ کے لیے بہتر ہے آپ نفل نہ پڑھو, آپ فرض تو پورا کریں, آپ 5 فرض اللہ تعالیٰ پر فرض کیے, فجر کی نماز عظیم نماز ہے, فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے, اب اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ دیکھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں کیوں نہیں آنا چاہتا, یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرے میرے بندے تو میرے ذمے میں کیوں نہیں آنا چاہتا تھا. تو تہجد آپ سارا پڑھتے رہے ہو اور آپ کی فجر کی نماز چلی گئی, تہجد نہ پڑھتے تو آپ کو گناہ تو کوئی نہیں تھا نا, تو فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی. یہ الگ بات ہے آپ نے کہا کہ جو سو رہا ہوتا ہے تو اس کا عذر ہو جائے, عذر شرعی ہے. ہاں ایک مرتبہ آپ سو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن آج بھی کل بھی پرسوں بھی ہفتے میں چار دن مہینے میں بیس دن, یہ کون سا عذر شرعی ہے میرے بھائیوں؟ یہ عذر شرعی نہیں ہے, یہ عادت ہے جان بوجھ کے آپ نے ایسا کیا ہے, اور اس کا عذر, اس کو عذر شرعی نہیں کہا جاتا. عذر شرعی یہ ہے کہ آپ نے الارم لگایا ہے اور الارم بجے نہیں, آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ کی نماز چھوٹ گئی. کفارہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت پڑھ لیں نماز اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ ہم نے باجماعت نماز ادا کی. دوسری صورت, مسلمانوں کا دل نرم کرنے کے لیے, جیتنے کے لیے. بعض ایسے اعمال مستحبہ ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے, لوگوں میں جہالت بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترۃ المسلم, سترۃ المؤمن الى نصف الساق, کہ شلوار جو ہے یا کپڑا جو ہے یہ نصف ساق تک ہونا چاہیے, یہ مستحب ہے, یہ بہتر ہے, اور کم سے کم درجے ٹخنے کے اوپر والا ہے, یہ کم سے کم درجے والا ہے جس میں ہم عمل کرتے ہیں. تو جو سب سے بلند درجہ وہ یہ ہے کہ نصف ساق تک ہے. نصف ساق تک ہم پہنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ادھر اس کو دیکھو, لوگوں میں جہالت بہت زیادہ ہے, جاہل ہیں لوگ, ان کو پتہ نہیں ہو, کہیں گے دیکھو یار یہ اس نے کیا شکل بنائی ہوئی اپنی, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس شکل کا حکم کس نے دیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس شکل کو اپنانے کے لیے وہ شخص کتنی محنت کر رہا ہے. جیسے آپ کو عجیب غریب ہوتا ہے اس شخص کو بھی عجیب غریب لگتا ہے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تو اس شخص نے اپنے سر آپ کو آنکھوں پہ رکھ دیا, اپنے سر کو خم کر دیا, جو آپ نہ کر سکتے تو اس نے کیا ہے. تو انگلی تو آپ پر اٹھنی چاہیے کہ آپ نہیں کر رہے, لیکن کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو جو حق پر ہیں انہیں بڑی عجیب غریب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور جو باطل پہ ہیں ان کو بڑا بلند درجہ دیا جاتا ہے اور ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب معاشرہ ایسے بدل جائے تو حکمت عمل یہ ہے, کیونکہ فرض نہیں, اب داڑھی پر بھی لوگ اعتراض کریں گے کیونکہ داڑھی فرض ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, لیکن ایک عمل مستحب ہے جس کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں, جس میں چھوڑنے پر کوئی گناہ مترتب نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری دعوت کو سنیں, قریب ہیں ہمارے, لوگ شکل کو دیکھ کے بھاگ دے, کہتے یہ پتہ نہیں کہاں کے متعصب شخص آ گیا ہے, لوگ متعصب کہتے ہیں, ذرا داڑھی بڑھ جائے اور شلوار ٹخنے کے اوپر ہے تو تھوڑا سا وہ برداشت کرتے ہیں, تھوڑا سا اور اوپر کریں گے تو لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر کوئی شخص اس نیت سے اس سنت عمل نہیں کرتا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے, نہیں, لیکن ایک حکمت عملی ہوتی ہے دعوت کے کام میں. نمبر تین, اگر یہ اہل بدع کا, اگر یہ عمل مستحب اہل بدع کا, اہل بدع کی نشانی بن جائے, کچھ بدعتی لوگ ہیں وہ نوافل کو یعنی ان کی ایک نشانی بن جاتی ہے, اگر یہ نفل جو ہے یا مستحب عمل جو ہے چاہے کوئی بھی ہو اگر اہل بدع کی نشانی بن جائے تو اس کو ترک کرنا بہتر ہے. صرف اس لیے نہیں کہ یہ عمل فضیلت والا نہیں ہے, عمل فضیلت والا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ بدعت اس پہ عمل کرتے ہیں اور عوام الناس بیچارے فرق نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے یار یہ بھی تو آپ کا عالم ہے, اس نے بھی تو ایسا کیا ہے. یہ اہم بات جو میں نے بیان کی ہے. آگے شخص فرماتے ہیں والمحرم لغة الممنوع, اور محرم عربی لغت میں کہتے ہیں ممنوع کو, جس چیز سے روکا جائے, جس چیز سے منع کیا جائے. واصطلاحا, اور اصطلاح میں ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك كعقوق الوالدين, ما نهى, ما اسم موصول بمعنى الذي عام ہے, جس چیز سے نهى منع کیا, عنہ الشارع, شارع نے یعنی اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, على وجه الالزام لازمی طور پر, بالترک لازمی طور پر چھوڑنے کے لیے. یعنی آپ پر لازم ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیں. منع کیا چھوڑنے کے لیے لازمی طور پر, تین چیزیں منع کیا چھوڑنے کے لیے لازمی طور پر, ٹھیک ہے, منع کسی چیز سے منع کیا لازمی طور پر منع کیا, اور چھوڑنے پر, یہ چھوڑنا ہے آپ نے. مثال دیے شیخ صاحب نے, کعقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, سات ہلاک کر دینے والے امور سے. وہ کون سے سات امور ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں؟ الشرک باللہ, سب سے پہلے شرک, دوسرے نمبر پر عقوق الوالدین, السحر, تیسرے نمبر پر عقوق الوالدین. عقوق الوالدین, والدین کو تکلیف پہنچانا. اب یہاں پر لفظ اجتناب کا عربی زبان میں نہیں کہ مختلف صیغے ہیں, وہ آگے آئیں گے. یہاں پر اس حدیث میں اجتناب کرو یعنی رک جاؤ, یعنی ممنوع ہے یہ عمل نہ کرنا. اور فعل کیا ہے؟ اجتنبو یعنی لا تفعل, یعنی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یہ صیغ نہیں میں سے ایک صیغہ ہے اجتناب کا, اجتناب کرو ایسے ہی جیسے لا تفعل, کیونکہ نہیں میں تو لا نہیں آنی چاہیے, یہاں پر لا نہیں تو نہیں ہے, فعل امر ہے, اجتنبو فعل امر ہے, تو یہاں پہ نہیں کہا ہے, اس لفظ کے مفہوم میں نہیں ہے. آگے صیغہ انشاءاللہ جب نہیں کا صیغہ بیان کریں گے یہ بات واضح ہو جائے گی. تو حکم دیا ہے بالترک, منع کرنے کے لیے, تو یہ اس کو چھوڑنا فرض بن جاتا ہے اور اس پہ عمل کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو حرام جو فرض کا الٹ ہے, ضد ہے فرض کی. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں فخرج بقولنا, تو ہمارے اس قول سے یہ بات خارج ہو گئی, ما نہا عنہ الشارع, جو ہم نے کہا ما نہا عنہ الشارع, شارع نے جس چیز سے روکا ہے, تو کیا خارج ہو گئے؟ الواجب المندوب والمباح, تین چیزیں خارج ہو گئی. واجب بھی مراد نہیں ہے, مندوب بھی مراد نہیں, مباح بھی مراد نہیں. واجب کیوں مراد نہیں ہے؟ کیونکہ واجب میں نہیں ہوتا, امر ہوتا ہے. مندوب میں امر ہوتا ہے لیکن لازمی طور پہ نہیں, مباح میں نہ امر ہے نہ نہیں ہے. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك, اور جب ہم نے یہ کہا تعریف میں کہ على وجه الالزام بالترك, کہ لازمی طور پر چھوڑنا ہے, تو اس سے مکروہ جو ہے وہ نکل گیا, یعنی مکروہ اس میں داخل نہیں ہے, یعنی مکروہ سے ہماری مراد نہیں ہے, ان الفاظ مکروہ شامل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مکروہ بھی نہیں میں آتا ہے, شارع نے جیسا آگے بیان ہوگا منع فرمایا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. تو محرم اور مکروہ میں یہی فرق ہے کہ محرم میں لازمی طور پر چھوڑنے کا حکم ہے, اور مکروہ میں چھوڑنے کا حکم تو ضرور ہے لیکن لازمی طور پر نہیں ہے. والمحرم, اب حکم بیان کریں, محرم کا حکم کیا ہے؟ تعریف دیکھیں, پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا, بعض طالب علم غلطی کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں محرم کیا ہے, وہ تعریف بیان نہیں کرتے, وہ حکم بیان کرتے ہیں. اکثر آپ کسی سوال کر کے دیکھیں, جب سوال ہے کہ ما هو المحرم, تعریف, ما حکم المحرم, پھر حکم ہے. تو تعریف یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے. اب حکم کیا ہے؟ یثاب بترکہ امتثالا, کہ اگر اسے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ چھوڑ دے تو اس کو ثواب ملے گا. ويستحق العقاب فاعله, اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے منع کیے جانے کے باوجود بھی اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی سزا کا مستحق ضرور ہے. ويسمى محظورا او ممنوعا, اور اس کا دوسرا نام محظور ہے اور ممنوع بھی ہے. تو اگر کوئی شخص کہے یہ چیز محظور ہے, یہ چیز ممنوع ہے, یہ چیز حرام ہے, ایک ہی چیز ہے. اور چوتھی چیز جو شیخ صاحب نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے المکروہ, کون سا ہے؟ التحریمی. ایک مکروہ تنزیہی ہے, ایک مکروہ تحریمی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں جب مختلف محرمات بیان کی ہیں تو آخر میں فرمایا, کیا فرمایا؟ ان ذلک کان عند ربک مکروہا, یہ چیزیں تمہارے رب کے ہاں مکروہ ہیں, حالانکہ ہیں تو حرام, اب مکروہ ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعت اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.